وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پشاور ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جمعے کی صبح ہونے والے دہشت گرد حملے کی خبر سے شروع کریں گے, جس میں تقریباً 11 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہوئے ہیں. آگے چل کر ہم سابق امریکی صدر باراک اوباما کے نئی دہلی میں پاکستان سے متعلق انٹرویو, اور آخر میں پوپ فرانسس کا بنگلہ دیش کا دورہ اور روہنگیا معاملے پر موقف پر بات کریں گے. اور ہمارا پہلا آدھا گھنٹہ ہم بات کریں گے پشاور حملے کے بارے میں. ہمیں اس موضوع پر جوائن کیا ہے مشتاق یوسف زئی نے. سینئر صحافی, سیاسی تجزیہ کار ہیں, پشاور میں ہوتے ہیں, جبکہ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں حضرات کو ابھی ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں جو پیش کر رہے ہیں شمیم شاہد.
پاکستان کی صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ایک زرعی تربیت گاہ پر دہشت گردوں کے حملے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں تینوں حملہ آور بھی مارے گئے ہیں. پولیس حکام کے مطابق حملہ جمعے کی صبح جمرود روڈ پر واقع ڈائریکٹریٹ زراعت خیبر پختونخوا پر کیا گیا, جس کے احاطے میں ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی واقع ہے. پولیس حکام نے حملے میں 10 افراد کی ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے, جن میں سے بیشتر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے طلبہ ہیں. تاہم عینی شاہدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ حملے میں 11 افراد مارے گئے ہیں. حکام نے حملے میں کم از کم 34 افراد کی زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی ہے. حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی انتظامیہ کے مطابق حملے میں ہلاک ہونے والے 6 افراد کی لاشیں اور 17 زخمی اسپتال لائے گئے ہیں. حملے میں ہلاک ہونے والوں میں سے 4 کی لاشیں اور 17 زخمی خیبر ٹیچنگ اسپتال منتقل کیے گئے ہیں. کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے صحافیوں کو بھیجے جانے والے ایک بیان میں حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے حملے کا نشانہ انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کا خفیہ دفتر تھا. تاہم کالعدم تنظیم کے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ آیا زرعی ڈائریکٹریٹ کے احاطے میں کسی سیکورٹی ادارے کا کوئی خفیہ دفتر موجود ہے یا نہیں. پشاور کے ایس ایس پی آپریشن سجاد خان نے تصدیق کی ہے کہ سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں تینوں حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں. جے وکوا پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ حملہ آور شٹل کاک برقعے پہنے ہوئے تھے, جو رکشے کے ذریعے محکمہ زراعت کی صوبائی ڈائریکٹریٹ پہنچے. حملہ آوروں نے سب سے پہلے عمارت کی داخلی دروازے پر موجود چوکی دار کو نشانہ بنایا, جس کے بعد وہ عمارت میں داخل ہو گئے. حملے کے فوراً بعد سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے زرعی تربیت گاہ کو محاصرے میں لے لیا, اور پشاور پولیس کے سربراہ سجاد خان کی نگرانی میں عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن کیا گیا, جو حکام کے بقول کامیابی سے مکمل کر لیا گیا ہے. عسکریت پسندوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کے آپریشن کی تکمیل کے بعد انسپکٹر جنرل خیبر پختونخوا پولیس صلاح الدین محسود نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا,
اس آپریشن میں 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور ایک شخص کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے, چوتھا اس کو چیک کر رہے ہیں. یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ آپریشن ختم ہونے کے بعد اسمال آرمز اور ایمونیشن کے علاوہ 20 ہینڈ گرنیڈ ڈیڈ باڈی سے ریکور کیے جو کہ وہ نہ پھاڑ سکے, اور 3 خودکش جیکٹس بھی ریکور کی جو کہ وہ بلاسٹ نہ کر سکے, ان سے پہلے ان کو مار دیا گیا.
عینی شاہدین کے مطابق حملے کے بعد اور سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی کے دوران ڈائریکٹریٹ اور اس سے متصل تربیتی مرکز کے احاطے میں دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنی جاتی رہی. پاکستانی فوج کی شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ایک بیان کے مطابق حملہ آوروں کے خلاف کارروائی میں فوجی دستوں نے بھی حصہ لیا, جس کے بعد ڈائریکٹریٹ کو کلیئر کرایا جا چکا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اور ہم سب سے پہلے مشتاق یوسف زئی کو سنیں گے جو موقع پہ موجود ہیں. مشتاق یوسف زئی, نظر آتا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے جیسے آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا 2014 میں, اسی طرز کا نظر آتا ہے کہ دہشت گردوں کو غلط فہمی تھی کہ شاید وہاں آئی ایس آئی کا دفتر ہے. اس موقع پہ آپ نے کیا کچھ دیکھا اور کیا پتہ چلا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے، دیگر ہمیں زخمیوں کی حالت کے بارے میں بھی کچھ بتائیے.
جی بالکل، آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی دسمبر کا مہینہ تھا اور ابھی آج ہی دسمبر شروع ہوا ہے، تو لگتا تو بالکل نہیں تھا کہ جہاں پہ آج حملہ ہوا ہے، چونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ محکمہ زراعت کا ایک ریسرچ دفتر ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں پر مختلف ٹریننگ دیے جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس صوبے کے دور دراز علاقوں سے آ کے میرٹ پر آ کے یہاں ان کو داخلہ ملتا ہے، تو یقیناً یہ بالکل ایک انبیلیویبل چیز تھی کہ یہاں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے. اور خود ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر ہاسٹل بھی ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی رہ رہے ہیں، اور چونکہ یہ جو جگہ ہے یہ بالکل مین جمرود روڈ پہ ہے، یہ جو اسلامیہ کالج ہے اور پشاور یونیورسٹی ہے، کیمپس ہے، بالکل سامنے ہے، اور چونکہ یہاں پر سارے دفاتر ہیں، ہاؤسنگ جو ہے خیبر پختونخوا ہاؤسنگ اتھارٹی ان کا دفتر ہے اور 10 دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں اسی ایریا میں، تو چونکہ سیکورٹی اتنی سخت نہیں تھی کہ یہاں پر یہ عام لوگ تھے اور یہ محکمہ زراعت کا دفتر تھا، چونکہ سیکورٹی کی وہاں پہ کچھ چیز نہیں تھی. اس کے علاوہ یہاں پہ تقریباً 45 کے قریب گھر بھی ہیں، کیونکہ مختلف جو ڈپارٹمنٹ لوگ کام کرتے ہیں محکمہ زراعت میں، تو ان کی یہاں پہ فیملیز بھی رہتی تھی، اس لیے میرے خیال میں ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ زیادہ سیکورٹی نہیں تھی. البتہ ایک وجہ ہے کہ چونکہ ہاسٹل ہے اور مختلف دفاتر ہیں حکومت کے، تو 6 مہینے پہلے جب حکومت خیبر پختونخوا نے ایک ریلیز جاری کی تھی کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں، ان کو اپنی سیکیورٹی بڑھانے کا کہا گیا تھا، تو یہاں پر جو آج ہماری بات ہوئی، ہم گئے اس ہاسٹل میں اور یہ پارٹیشن سے پہلے یہ جو بلڈنگ ہے یہ تیار ہوئی تھی، بہت زبردست قسم کی یہ بلڈنگ ہے، یہ ہاسٹل جو ہے اور جو متعلقہ دفاتر ہے، تو یہاں پر مختلف لوگوں سے جو ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود باقاعدہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو کئی بار درخواست دکھی تھی کہ ہماری سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے اور ہمیں اسلحہ دیا جائے اور ہمیں جو ہے چوکیدار دیا جائے، لیکن کسی طور پر بھی کسی سینئر حکام نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، اور آج کے زمانے میں بھی صرف وہاں پر جو پرانے ٹائپ کے چوکیدار ہوتا ہے انٹرین، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی مین گیٹ پر، اور ان کے پاس وہ پرانی سی بندوق ہوتی تھی جو کہ فائر کرنے کی بھی قابل نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ آج جب یہ 3 لوگ آ گئے تو انہوں نے سر 10 پہلے چوکیدار کو گولی ماری، پھر ہاسٹل گئے، اور پھر چونکہ آج چھٹی تھی، ادروائز یہاں پہ تقریباً 130 کے قریب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ آج چھٹی تھی تو زیادہ تر لوگ گئے تھے اپنے اپنے علاقوں میں، اور تقریباً 30-40 کے قریب لوگ وہاں پہ اسٹوڈنٹس تھے مختلف علاقوں کے، چترال کے، شانگلہ کے، بنو کے، تو جب ہم گئے تو اس لیے اموات کم ہوئی تھی کہ کمرے زیادہ خالی تھے، جو لوگ وہاں پہ سو رہے تھے اس نے نماز پڑھی تھی اور پھر سو گئے تھے چونکہ چھٹی تھی، تو ان کو زیادہ تر زخمی ان کو آئے ہیں اور مرے بھی وہ لوگ ہیں اسٹوڈنٹس جو وہاں پہ موجود تھے.
آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد کی طرف آتے ہیں. بریگیڈیئر سعد، آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ حملہور افغانستان کی طرف سے آئے تھے، ظاہر ہے کہ اصل کام تو یہ ہے کہ پاکستانی افواج کو اس حملے کو روکنا چاہیے تھا، خفیہ معلومات حاصل کرنی چاہیے تھی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ غلط ہو گیا جس کی وجہ سے یہ حملہ ہو پایا؟
دیکھیں جی، یہ جو کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ایک الرٹ نکلا تھا پاکستان کے استخباراتی اداروں سے کہ ایک منظم قسم کا حملے جو ہے وہ توقع ہے ان کی پاکستان میں، خصوصاً کوئٹہ اور پشاور یعنی پختونخوا کے علاقوں میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس کا اسی طرح کوئٹہ میں بھی وہاں پر یک کے بعد دیگرے دو حملے ہوئے، اس طرح پشاور میں 8-10 دن پہلے ایک ڈی آئی جی صاحب کو ان کے اوپر حملہ کیا گیا، اور ابھی یہ آج کا جو واقعہ ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس سے اگر آپ پاکستان کے مطبوعات میں وغیرہ میں دیکھیں تو کافی سارے جو ہیں پنڈی اسلام آباد میں بھی، پشاور میں بھی، چارسدہ میں بھی کافی لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے جو دہشت گردی کے منصوبے کی تیاری کر رہے تھے اور پولیس وغیرہ نے پکڑا. تو کچھ لوگ تو پکڑے جاتے ہیں، کچھ بیچ میں سے نیٹ میں سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل آپ 100% اس کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے ہیں کہ جو بھی ادھر سے آیا ہے اور ان کو آپ پکڑ لیں گے. تو یہ بیچ میں سے نکل گئے اور انہوں نے حملہ کیا، تو یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اس وقت صورتحال ہے اور ایک پراکسی وار جو ہے وہ چل رہی ہے پچھلے چند سال سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, کیونکہ افغانستان یہ سوچتا ہے کہ جو افغانستان میں مزاحمت ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے, وہ پاکستان اس میں ملوث ہے. اس طرح جو پاکستان الزام لگاتا ہے کہ کچھ تنظیمیں جو پاکستان سے بھاگ گئی ہیں ضرب عضب کے بعد اور انہوں نے افغانستان میں اپنے مراکز بنا لیے ہیں, اور افغانستان کے چیف ایگزیکٹو نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں شاید لوگ موجود ہوں لیکن ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. تو یا قوت ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیوں, جب وہ داعش اور تحریک طالبان افغانستان کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں, وہ ایک دوسرا فرنٹ نہیں کھولنا چاہتے ہیں. اور وہ جیسے پاکستان کہتا ہے کہ ہم افغانستان کی لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں, اس طرح افغانستان کہتا ہے کہ ہم پاکستان کی لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں.
بہت دلچسپ آپ نے بات کی بریگیڈیئر ساتھ,
وہ خطے کی صورتحال کی وجہ سے ہے, اور اس کو یہ کہنا کہ پاکستان کو کہ ہم مکمل طور پر دہشت گردی ختم کر سکتے ہیں اور افغانستان میں صرف جنگ جاری رہے گی, یہ ممکن نہیں ہے.
جی ہاں, کیونکہ آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ آج بھی افغانستان سے بیان آیا ہے, افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اس واقعے پر, اور ہم وہاں کے ایک سابق گورنر کو بھی سنیں گے. لیکن مشتاق یوسف زئی, آپ بتائیے, کل بھی کرم ایجنسی کے علاقے میں ایک مشتبہ امریکی ڈرون حملہ ہوا. ہمیں علم ہے کہ دو تین مہینوں سے حقانی نیٹورک کے خلاف پاکستان افغانستان کے سرحد پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں, کیا اس کو جوابی کارروائی سمجھی جائے؟
نہیں, میرے خیال میں اس کا اس ڈرون سٹرائک سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ آج کی حملے کی ذمہ داری پاکستانی طالبان جو ہے تحریک طالبان پاکستان انہوں نے لیے, اور افغان طالبان اور پاکستانی طالبان میں کافی فاصلے ہیں. افغان طالبان کی لیڈرشپ اور پاکستانی طالبان کی لیڈرشپ میں کافی ڈفرینسز ہیں, تو میں نہیں خیال کہ یہ جو کل ڈرون سٹرائک ہوئی تھی قبائلی علاقے میں خوکورم میں, تو اس کا کوئی ریشن ہو سکتا ہے. اور اس طرح کے جو حملے ہوتے ہیں یہ یقیناً یہ ہے کہ ایک دو دن اور ہفتوں میں نہیں پلان کرتے, یہ اس پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے, اور پھر ان کے لوگ آتے ہیں اس علاقے کی ریکی کرتے ہیں, کافی معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں, اور پھر حملہ کرنے سے پہلے وہ وہاں پہ ضرور چکر لگاتے ہیں کس طرح آئیں گے, اور وہاں پہ جو جہاں پہ حملے کرتے ہیں تو ان سائڈ معلومات ان کے پاس ہوتی ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں رہنے والے ہیں آس پاس کے, ان کو روٹ دکھایا جاتا ہے, تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ اتنے جلدی ان کو یہ حملہ کرنا. یہ کافی
جی آپ کی بات میں وزن نظر آتا ہے, کیونکہ افغان طالبان کافی مختلف انداز میں کام کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہم باری باری کچھ سوالات جن لوگوں نے کیے ہیں ان کو لیتے ہیں. لکی مروت سے انعام اللہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب, بات کیجیے.
میڈم, ہمارے ذہن میں دو سوالات ہیں, ایک تو ٹائمنگ کے حوالے سے ہے, اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں صرف تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, پنجاب یا دیگر صوبوں میں تعلیمی ادارے محفوظ ہیں؟ تھینک یو.
اور قصور سے ہمیں کال آئی ہے محمد چختائی کی.
جی, محمد طارق چکل بول رہا ہوں. ہاں, تو میرا ایک کوشچن ہے, بہت اچھے پینلسٹ ہیں صاحب, کہ پہلا تو یہ ہے کہ کیا پہلے تو یہ ہے کہ یہ پیٹرن تھا پورے پی ایس کی طرف کا, اور کیا یہ ایزی ٹارگیٹ تھا؟ اگر ایزی ٹارگیٹ تھا تو اے پی ایس طرف کا تمام معاملہ انہوں نے کیا جو آج اٹیک ہوا, تو کیا اب دوبارہ شدید قسم کا آپریشن کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا دفاعی تجزیہ.
بالکل, ہم یہ سوال کریں گے ان سے. اور محمد عنایت نے کال کیا ہے کشمیر سے. جی محمد عنایت کشمیر سے.
ہلو.
جی جی, بات کیجیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جب بھی کوئی حملہ افغانستان سائڈ پہ ہوتا ہے تو امریکہ جو ہے یہ معاملہ شروع کر دیتا ہے کہ جی یہ حقانی نیٹورک ہے, تو یہ جو تحریک طالبان پاکستان والے افغانستان سے ہو کے پاکستان میں آ کے حملے کرتے ہیں, تو اس وقت امریکہ کیوں خاموش بیٹھتا ہے؟ اس کا بھی تو کوئی سبب ہونا چاہیے نا.
ہمیں کال آئی ہے اٹک سے حافظ فتح محمد کی. حافظ فتح محمد,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی اٹک سے حافظ فتح محمد بول رہا ہوں.
جی جی
باجی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہماری انتظامیہ حرکت میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد بالکل خاموشی ہو جاتی ہے جب تک کوئی نیا تازہ واقعہ نہ ہو جائے.
میرے خیال بریگیڈیئر سعد نے یہ بات واضح کر دی کہ بہت سارے ایسے دہشت گرد حملے ہیں جو کہ روکے گئے ہیں بر وقت خفیہ معلومات کی وجہ سے, لیکن آپ لوگ ہمیں کال کرتے رہیں کیونکہ اگلے 15 منٹ تک ہم آپ کو سنیں گے. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پشاور ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جمعے کی صبح ہونے والے دہشت گرد حملے کے بارے میں. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد ہیں اور پشاور سے ہیں سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں,
حالات حاضرہ,
بین الاقوامی معاملات,
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ,
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے
صرف آج نیوز پر.
بریگیڈیئر سعد, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور رو خفیہ ایجنسی افغانستان سے کام کر رہی ہے, ابھی کوئی اس طرح کی نشانیاں مل رہی ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ حملہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیں جی, اب کمزوری ہماری اپنی اندرونی ہے, اس سے مطلب ہے کہ ڈینائل میں جانا یا چشم پوشی کرنا کہ جو پاکستان کے اندر داخلی مسائل ہیں یہ غلط ہوگا. ابھی آپ خود اپنی کمزوری جب ایک دشمن ملک کو دکھائیں گے, اور پاکستان اور ہند کے تعلقات جو ہیں وہ بہت ہی کشیدہ ہیں اور پچھلے 70 سال سے یہ معاملات چل رہے ہیں, تو جو بھی کمزوری ہوگی دشمن اس کا استفادہ کرے گا. تو اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل پاکستان جو ہے وہ استفادہ کرتا ہے. اگر ہند میں کوئی کمزوری وغیرہ ہوتی ہے, وہاں پر کوئی کاروائی ہوتی ہیں, تو اس میں پاکستان کو دیکھا جاتا ہے, تو اس طرح مجھے بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنے داخلی معاملات کو صحیح کرنا ہے. ہند جو ہے وہ اس کا استفادہ کر سکتا ہے لیکن وہ بنا نہیں سکتا ہے ان مسائل کو. بلوچستان میں ہمارے مسائل ہیں, ہند اس کا استفادہ کرتا ہے. ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر دہشت گردی, ٹی ٹی پی اس میں شامل ہے, باقی اس میں تنظیمیں شامل ہیں, تو شاید ہندوستان کی طرف سے ان کو مدد حاصل ہو, لیکن وہ صرف مدد ہو سکتی ہے. پاکستان کے مسائل اندرونی ہیں, پاکستان کے مسائل افغانستان میں ہیں, پاکستان کے مسائل افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہیں, تو ہمیں یہ مسئلے حل کرنے چاہیے, نہ کہ ہم الزام تراشی کے اوپر آ جائیں اور اس سے ہم چشم پوشی کر لیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کرنا ہے, ہم تو بالکل پاک صاف ہیں, اور وہ جو ہے ہندوستان یہ سارا کرا رہا ہے, افغانستان سارا کرا رہا ہے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیں افغانستان کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے, جو پاکستان کے اندر لڑائی چل رہی ہے, یہ ہم نے خطے کے طور پہ امریکہ کے ساتھ مل کے, کیونکہ وہ بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس پورے ریجن میں, اس کے افواج موجود ہیں, نیٹو کے افواج موجود ہیں, تو جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی اس طرح چلتی رہے.
بریگیڈیئر سعد, صرف 2 منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, آپ اور مشتاق یوسف زئی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے افغانستان کے سابق گورنر آصف ننگ نے, اور ننگ صاحب آپ بتائیے اس وقت افغانستان کے اندر کیا تاثر مل رہا ہے اس حملے کے بارے میں؟ ظاہر ہے آپ کے اہلکاروں نے افسوس کا اظہار تو کیا ہے, لیکن کسی حد تک ذمہ داری کے حوالے سے بھی کوئی ذمہ داری قبول کر رہا ہے کہ وہاں تحریک طالبان پاکستان زندہ ہے اور افغانستان سے حملے کر رہے ہیں؟
جی, میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو, سارے سامعین کو اور مہمانوں کو. افغانستان میں عوام کی سطح پر بھی اس حملے کے بہت بھرپور مذمت ہوا اور سرکاری سطح پر بھی. پھر آپ نے کہا تھا کہ اس کی پیچھے کون تھا, آج کلادم گروپ جو مولانا فضل اللہ کا ہے, انہوں نے اناؤنس کیا کہ اس حملہ اس کا کام تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کلادم گروپ جو ہے اس کی زیادہ تر دہشت گرد گروپ جو ہے وہ پاکستان کی ملائل ایریا میں ہے, باجوڑ میں ہے اور سوات کالا میں سیریا میں ہیں وہ سب.
بریگیڈیئر سعد, جانے سے پہلے آپ بتائیے, کالر نے بھی ایک اشارہ دیا کہ کیا کوئی نئے آپریشن کی ضرورت پڑے گی, جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ سوات کالام میں بھی ابھی ٹی ٹی پی کی جو ہیں وہ بہت ساری باقیات ہیں.
نہیں, میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں کوئی باقاعدہ جو کائنیٹک آپریشن ہے وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی تقریباً میرے خیال میں سارے علاقوں میں آپریشن ہو چکا ہے, اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں حکومت کی ریٹ موجود نہیں ہے, چاہے وہ پولیس ہے, لیویز ہے, فرنٹیئر کور ہے, وہ موجود ہے. تو کوئی مجھے کائنیٹک آپریشن کی کوئی ضرورت اس وقت محسوس نہیں ہو رہی ہے, لیکن انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں گے, کیونکہ لوگ آئیں گے پاکستان کے اندر, ان کے یہاں پر سلیپر سیلز ہیں, انہوں نے یہاں پر اپنے آپ کو بالکل منظم رکھا ہوا ہے, ان کو نہیں ختم کیا جا سکا. اب یہ جو آپ نے پشاور کا واقعہ آج ہوا ہے, یہ لوگ ادھر سے آئے ہوں گے, کوئی اسٹیجنگ ایریا ہوگا, وہ بالکل ڈائریکٹ نہیں افغانستان سے پشاور پہنچے ہوں گے, انہیں راستے میں کہیں جگہ پہ سلیپر سیل کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا ہوگا, اس کے بعد یہاں پر کسی نے ریکانسنس کی ہے, کسی نے ان کو بتایا ہے کہ یہ جگہ ہے, یہ غیر محفوظ, وہ اتنی اس کی سیکیورٹی جو ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہے, اس کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے. ان دہشت گردوں کو یہاں پر لایا ہو گیا تھا کہ ان کو پہلے سے دکھایا جائے کہ کس طرح انہوں نے آپریشن کرنا ہے, تو پاکستان کے اندر سلیپر سیل موجود ہے, تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو چلتے رہیں گے, لیکن وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو منظم کوئی آپریشن کی اس طرح ضرورت نہیں ہے. لیکن بات یہ اس پہ ختم نہیں ہوتی ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آپ جتنے مرضی کر لیں, وہ 100 دہشت گرد اندر بھیجیں گے, آپ 98 کو پکڑ لیں گے, 2 نکل جائیں گے بیچ میں سے, تو یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے, دائمی حل نہیں ہے. دائمی حل کے لیے ہمیں تھوڑا سا سطح اپنی اوپر کرنی پڑے گی, اور جو یہ پراکسی وار چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی تدبیر نکالنی پڑے گی.
بالکل, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد, اور ان کے ساتھ تھے سینئر صحافی مشتاق یوسفزئی. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ. آپ ہمارے ساتھ رہیں آصف ننگ, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے فون کیا ہے اور ان کے پاس کوئی سوالات بھی ہیں آپ کے لیے. گلفام نے کال کیا ہے اور اگزئی ایجنسی سے. جی جناب, بات کیجیے. اچھا, اور مردان سے شمیم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم, میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے سیکورٹی فورسز جو ہے ہمارے پاکستان کے, ان کو چاہیے کہ اپنی جو تنخواہ سیلری جو ہے ان کو حلال کریں, صحیح ڈیوٹی دیں. ہم تو ایک گنا چھیننے والا چاقو بھی نہیں لے جا سکتے ہیں, یہ گرنیٹ اور اتنے ہتھیار لے کے علاقوں میں جو ناکے والے ہیں ان کو پکڑا جائے. یہ جو ہے اپنے حلال.
شکریہ, آپ نے اپنی بات کی.
افغانستان میں حملے کی, افغانستان میں حملے کی, تو وہاں تو طالبان فریڈم فائٹر ہے, اپنے علاقے کو آزاد کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں. چارا جو ہے امریکہ ہے, وہ وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہے قبضہ کر کے, اس کے عزائم کچھ اور ہے. طالبان جو ہے فریڈم فائٹر ہے, مجاہدین ہے, وہ دہشت گرد نہیں ہے.
جی ہاں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ افغانستان کے طالبان اپنے آپ کو حریت پسند سمجھتے ہیں. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. خیبر ایجنسی سے عالمگیر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا, ان کی کال ڈراپ ہو گئی. اور اگر کوئی اور اس وقت کوئی اور کالر نہیں ہے, آپ ہمیں بتائیں آصف ننگ, کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان پاکستان مل کر اپنی خفیہ معلومات کا تبادلہ میں اضافہ کر سکتے ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ کے علاوہ کوئی اور مشقیں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردی میں کمی آ سکتی ہے؟
میرے خیال میں سب سے اہم ایک قناعت, ہم کہتے ہیں کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان ایک قناعت ہو اس بات پر کہ دہشت گردی جو ہے, انسرجنسی جو ہے, وہ اس خطے کے لیے, دونوں ممالک کے لیے ایک خطرہ ہے, تو پھر دونوں ملکوں کے درمیان اس کی ساتھ ساتھ بہت مطلب کوآرڈینیشن ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لازم ہے وہ انسرجنسی کی وجوہات کو, اس کی جذر کو مٹانا ضروری ہے. یہاں آپ نے کہ پاکستان کی بخصوص خیبر پشتونخوا میں اور پنجاب میں بہت زیادہ چندہ, ہر جمعہ دن وہاں پہ چندہ لگتا ہے, اور وہاں پہ وہ بکسے لگتے ہیں, اس پر لکھا ہے کہ یہ تحریک طالبان ہے, یہ کشمیر مجاہدین کے لیے ہے, یہ افغان مجاہدین کے لیے, اس طرح ایک سلسلہ ہے. اس کو لوگ دیکھتے ہیں, عوام دیکھتے ہیں, عوام سرکار کی پالیسی جو ہے یہ ڈپلیکیٹ جو ہے وہ لوگ محسوس کرتے کرتا ہے. وہاں پہ سرکار ایک بات کرتے ہیں, پھر فوج کی جو انٹیلیجنس جو ہے وہ دوسرا کام کرتے ہیں. یہاں پہ بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں, یہاں آپ دیکھیں شورائے کوئٹہ کہاں ہے, یہاں شورائے پشاور کہاں ہے. ملکن میں اسلامی تحریک کے اناؤنس ہوا, انہوں نے خلافت کا اعلان بھی کیا. تو یہ سب ہم سمجھتے ہیں کہ انسرجنٹ گروپ جو ہے اس کی سربراہ جو ہے جتنا بھی لیڈرز ہیں وہ سب محسوس ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں وزیرستان میں, جس طرح ہمارا اپنا بنو میں یا وانا میں اس ایریا میں کویٹے میں تو بہت زیادہ ہیں. تو وہاں کی اس کی گھر بھی ہے باقاعدہ, اس کی تھانے ہے, ایڈریس بھی ہے,
بالکل
وہاں پہ آنا جانا بھی ہے. تو اس کی مٹانے کے لیے یہ دو پہلو جو گیم ہے یہ نہیں چلتا, ڈبل فیس جو ہم کہتے.
بڑی بڑی اہم بات کی آپ نے ننگ صاحب. آپ ہمارے ساتھ رہیں چند منٹ اور, ہم چلتے ہیں پشاور جہاں سے اسلام الدین کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اسلام الدین, اچھا, اور اس کے علاوہ ہیں خوشاب سے اختر حسین.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سب سے پہلے تو میں پشاور میں جو دماغ ہوا یہ اس کی مذمت کرتا ہوں. اصل میں ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی سیکورٹی کے ایس او پیز دیے گئے تھے نا, جنہیں آپ سیکورٹی ادارے ان پہ پوری توجہ دیتے ہیں, نہ ہی اسکول اور کالجوں والوں ان پہ توجہ دیتے ہیں. یہ دہشت گردی کی جنگ ہے, اس میں صرف فوج کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. جب تک عوام بیدار نہیں ہوگی, اپنے جو اندر دشمن چھپے ہوئے ہیں ان کے اوپر کی نشاندہی نہیں کرے گی.
جی بالکل, اور مغرب میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو نظر رکھنی چاہیے اگلے کے اوپر.
ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے.
بڑی اچھی بات کی آپ نے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. محمود نے کال کیا ہے پشاور سے. محمود نے کال کیا ہے پشاور سے. یہاں ایکو آ رہا ہے اور مجھے اپنی آواز دوبارہ سے. جی جی بات کیجیے پشاور سے محمود.
میرا نند صاحب سے سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فضل اللہ جو ہے نا وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, پاکستان میں بھی
میرا جی میرا خیال ہے کہ ننگ صاحب نے یہ بات کبھی بھی نہیں کہی. عالمگیر نے کال کیا ہے. جی عالمگیر,
بات یہ ہے کہ اس حملے میں صوبائی حکومت کی بھی کوئی کمی ہے یا صرف ملبہ فوج اور آئی سی پی جو ڈالنا چاہیے؟
یہ بھی آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا. پی ٹی آئی کا اس وقت کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے, لیکن آپ نے جو اشارہ دیا ہے وہ بہت اہم ہے, کیونکہ پشاور میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ محسوس کر رہے ہیں اس بات کو.
ہم اس حملے کی شدید مذمت کر دیں.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اچھا اور پشاور سے اسلام الدین کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ دونوں صاحب سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب ان لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں داعش افغانستان میں موجود ہے, اس کے علاوہ طالبان موجود ہے, داعش کو جو ہے وہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے, اسی طرح طالبان جو ہے افغانستان میں ایران سپورٹ کر رہا ہے, اور افغانستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک بن گیا ہے دنیا کے لیے کہ وہ اپنی سیاست وہاں پہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے. رشیا میں امریکہ اور رشیا دونوں ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں, اور یہ افغانی جو ہے ان سے ڈالر لے کے اور وہاں پر ان لوگوں نے ان کو ایک میدان جنگ مہیا کیا ہے. کیوں وہ امریکہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ چلے جائیں, بس ہمیں اپنی جگہ پہ چھوڑ دیا اور ہمارے اپنے ملک میں ہم خود سیٹلمنٹ کر دیں گے. پلیز
آپ نے ایک بہت بنیادی سوال پوچھا, وہ بھی ہم پوچھیں گے. اور حسن عبدال سے فرمان نے کال کی ہے. جی جناب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب یہ آصف نان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی فضل اللہ جو ہے وہ ادھر کنڑ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے یہ ادھر سے یہ حملے کراتے ہیں نا, اور یہ ان کے خلاف کیوں نہیں کاروائی کرتے؟
ننگ صاحب بہت سارے سوالات آپ نے سنے,
شکریہ.
اور آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ذمہ داری پاکستان پر ڈالی ہے کہ انہوں نے پناہ گاہیں دی ہیں, لیکن پاکستان کا کہنا ہے کہ فضل اللہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی مولانا فضل اللہ کا لشکر کل آدم یا تحریک کل آدم طالبان پاکستان, اس کا گروپ جو ہے یہ پاکستان میں ہے, ان کے ایک بڑا حصہ اس کی جو وہ مجاہدین کہتے ہیں پاکستان کی تحریک طالبان میں ہے, کل آدم گروپ جو ہے افغانستان میں وہ آتا ہے, کہتے ہیں کہ وہ صوبے کنر میں شاید ہوگا کسی پہاڑی علاقہ جات میں جو ہمارے آنکھوں سے چھپا ہے, جس میں وہ ہے وہاں پہ ہمارا آپریشن ہمیشہ چلتا ہے اور وہاں کی پاکستان کی توپخانے بھی بہت زیادہ چلتے ہیں. اس طرح یہ ایک فضل اللہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ ایک فضل اللہ ایک بات ہے, لیکن طالبان کی جنگجو جو ہے انتہا پسند گروپ جو ہے پاکستان میں 160 سے بھی زیادہ ہے, اس کا بہت دوسرا جو نیٹورک ہے یہ طالبان سارا ایک نیٹورک ہے, فضل اللہ الگ نہیں ہے. اس طرح یہ کہ فضل اللہ جو ہے وہ پاکستان کی دشمن ہے اور ان کے عزائم جو ہے وہ صرف پاکستان کے خلاف ہے, اور باقی طالبان کا جو ہے وہ اچھی ہے, وہ جو افغانستان میں لڑتے یہاں پہ انسرجنسی کرتے انتہا پسندی کرتے اور لوگ کو مارتے ہوا اچھے. ہم پوچھتے کہ لشکر جنگوی کہاں ہیں, وہ لشکر طیبہ جو ہے لشکر خراسان جو ہے وہ کہاں ہے, انصار المجاہدین یہ بھی طالبان ہے, جندلہ غازی فورس جیش محمد جس طرح حافظ گل بہادر گروپ جو ہے حقانی کا ایک نیٹورک کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اب ملکن میں دیکھے ان کی باقاعدہ تحریک طالبان پاکستان نے وہاں پہ اسلامک اسٹیٹ کا اناؤنس بھی کیا ہے ایک بار, تو بہت زیادہ گروپے جو ہے وہاں پاکستان کی میں ہے, داعش کی اور القاعدے کی بہت زیادہ عمائدین جو ہے وہ پاکستان میں پکڑا, القاعدے کا بھی 300 سے زیادہ جو رہبر جو ہم کہتے ہیں سربراہ جو تھا وہ پاکستان میں پکڑ گیا, داعش کا ابھی بھی سب سے بڑا نیٹورک جو ہے وہ قبائلی علاقہ جات میں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ تحریک طالبان کی جتنے بھی گروپس ہیں یہ تو موجود ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو فیکٹری ہے دینی مدارس وہاں سے اس کی باقاعدہ تربیت ہوتا ہے, یہ خطرہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس تعلیمات نامے کو دستور کو اس کو ریفارم کی ضرورت ہے, کنٹرول کی ضرورت ہے. انسرجنسی افغانستان میں آگ پلایا اور افغانستان اب تک اس طرح, مطلب ہم نے سویت یونین ریشیا کے دوران میں بھی اتنا زیادہ لوگ نہیں مارا جتنا طالبان کی فائٹ میں اور اس 17 برس میں جو مر گیا. تو ہم جی. ہم بھی وکٹم ہے, پاکستان کے عوام بھی وکٹم ہے, لیکن جو اس کو رہبری کرتے جو اس کو لیڈ کرتے وہ انٹیلیجنس گروپ جو ہے وہ خطرہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ طالبان جو ہے ایک طالبان کی فکری جو ہے وہ خطرہ ہے, اور جو اس نیٹورک کے پیچھے ہے انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی خطرہ ہے, اور پاکستان کے عوام ہم ہمیشہ مذمت کرتے جو طالبان یا دوسرا بھی جتنا بھی انتہا پسند گروپ جو تشدد کرتے, جس طرح آج عوام بھی اس میں مر گیا اور زخمی بھی ہوا بہت,
بالکل صحیح ہے,
اور ہمدردی کی اظہار کرتے ہیں, لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ ہم پر یا افغانستان پر ملامتی ڈالے یا پاکستان پر, لیکن ہم سمجھتے اور دنیا بھی سمجھتے کہ اس کا سب کا نیٹورک اور ایریا جو ہے پاکستان میں ہے قبائلی ایریا.
جی ہاں, آپ کے کہنے کے مطابق بہت متضاد چیزیں ہو رہی ہیں, ایک طرف جنگجو کو پالا جا رہا ہے, دوسری طرف ان کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے. ہم آگے چل کر اسی موضوع پر بھی بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں فرا صوبے کے سابق گورنر آصف ننگ کا, آپ کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ پہلے دو موضوعوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہٰذا ہم آپ کے کالز بھی لیں گے۔ آخنزادہ نے کال کیا ہے نوشیرہ سے، لیاقت الملک نے دیر سے، لیکن ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہوتا ہے لہٰذا ہم سب سے پہلے اتھکا کالج میں پڑھاتے ہیں رضا رومی، ان کے پاس جاتے ہیں۔ رضا رومی، یہ بتائیے کہ ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نئی دہلی گئے، وہاں انہوں نے خطاب کیا، ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بن لادن کی موجودگی کے بارے میں علم نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک معاملہ بن گیا تھا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت سے بھی ایک رائے ملے، لیکن آپ بتائیے آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، یہ یہ کنسسٹنٹ ہے ایک طرح سے، کیونکہ جب اسامہ بن لادن کا واقعہ مئی 2011 میں پیش آیا تھا، اس وقت بھی امریکہ کی جو سرکاری آفیشیل پوزیشن یہی تھی کہ ان کو، انہوں نے اس چیز کا اشارہ دیا تھا کہ یہ وہاں پر ان کی موجودگی کا، بن لادن کی موجودگی کا آفیشیل سطح کے اوپر علم نہیں تھا۔ اور شاید یہ بات بہت حد تک درست بھی ہے، کیونکہ دیکھیے جو اس وقت سویلین حکومت تھی، صدر زرداری تھے اور کابینہ تھی، وزیر اعظم، ان کو واقعی ہی وہاں پر علم نہیں تھا، سو گورنمنٹ آف دا ڈے کو علم نہیں تھا۔ اور یہ بہت حد تک آپ غالباً ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی پریسائسلی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں تھا۔ بعد میں اس کے اوپر بہت ساری، آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا میں بہت سارا اس کا چرچا ہوا اور بہت سی کہانیاں کہی گئی ہیں۔ تو تین سکولز آف تھاٹس جو ہیں، اگر وقت ہے تو میں آپ کو دہرا دیتا ہوں۔ پہلا تو پیٹر برگن جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک وہ ہنٹ، مین ہنٹ کتاب کی، بن لادن کو ٹریس کیا۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آفیشلی جو ہے اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی کا نہیں پتا تھا۔ دوسرا کارلوٹا گول ہے، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹر، انہوں نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا، جی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک ڈیسک ہے، تھا البتہ آئی ایس آئی کے اندر کچھ جو افراد تھے وہ، ان کو اس بات کا علم تھا اور وہ ڈائریکٹلی ڈیل کرتے تھے اور وہ اٹانومس تھے، تو یہ کہا گیا۔ پھر تیسرا سیمور ہرش کی ایک بہت لمبی رپورٹ آئی۔
جی ہاں، لیکن یہ بتائیے رضا رومی کہ جس طرح کی باتیں اس وقت اٹھائی گئی تھیں وہ یہ تھا کہ جو ریڈار سسٹم ہے، ظاہر ہے اس سے تو پتہ چل جاتا کہ جب امریکی ہیلی کاپٹرز داخل ہوئے تھے ایبٹ آباد کی ایئر اسپیس میں، تو وہ اس وقت کیوں نہیں پتہ چلا کہ یہ جہاز لینڈ کیے ہیں اسامہ کو لینے کے لیے؟ جی
جی بالکل، اس وقت بھی یہ پاکستان میں بحث، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چلی کہ کیا یہ غفلت کا نتیجہ تھا یا کمپلیسٹی تھی، تو دونوں طرح سے حکومت پاکستان اور افواج پاکستان بڑی مشکل ایک بند گلی میں پہنچ گئی تھی، اور پبلک پریشر بھی بہت بڑا تھا اس وقت۔ مگر دیکھیے، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً وہاں پہ کسی نہ کسی کو کسی سطح کے اوپر معلوم تھا کہ یہ جو ہے امریکہ نے اس کو ڈھونڈ لیا ہے، کنفرم کر لیا ہے بن لادن کی پریزنس کو، اور وہ اس کو وہاں سے نکال لے گا۔ تو اس کے بغیر تو یہ پورا آپریشن ممکن ہی نہیں تھا۔ اور سیمور ہرش کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس میں ایک طرح کی ایک نیم رضامندی شامل تھی، ریاست پاکستان کے جو کلیدی کردار تھے جب یہ امریکہ اپنا آپریشن کر رہا تھا۔
بالکل بالکل، کیونکہ کہا گیا تھا کہ بتیاں بھی بجھ گئی تھیں اس وقت، اور یہ کیسے ہوا تھا؟ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں اس موضوع پر۔ مالاکنڈ سے شیر گل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مالاکنڈ سے شیر گل اور لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے۔ جی جناب، لیاقت الملک،
ہلو،
جی جی بات کیجیے۔
ہلو، میں ملکم سے بات کر رہا ہوں۔
اچھا جی، بات کیجیے۔
ہلو
جی جی بات کیجیے شیر گل.
بات دراصل یہ کہ پاکستان جتنے بھی صفائی کر رہا ہے ابھی دو تین دن پہلے اسلام آباد میں جن لوگوں نے گھیرے میں رکھا تھا اور فوج کا ایک جرنیل آ کے وہ دہشت گردوں کے لفافے میں پیسے دیتا ہے یہ کیا تھا؟ اس ملک میں تو کھلے عام جو ہے نا دہشت گردی جو ہے نا آج گھومتا ہے کرتا ہے, ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور دوسرا پشتون قوم کے اوپر جو ہے نا رونا آتا ہے کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر بھی جو ہے نا جانوری جیسے باتیں کرتے ہیں.
اور شہباز نے کال کیا ہے مردان سے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
جی جی بات کیجیے
میڈم. یہ نارڈن کے متعلق میں کچھ کہنا چاہتا ہوں.
کہیے.
یہ جو ہے مکمل ڈرامہ تھا. پاکستان میں چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی پاکستانی حکام کے بغیر. یہ امریکی ہیلی کاپٹر آ گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ تو ایک مزہ خیز بات ہے.
یہ سوال ہم اٹھا رہے ہیں.
اوباما کو جتانے کے لیے کیا گیا تھا. اوباما کو جتانے کے لیے پھر سمندر برج کیوں کیا گیا؟ دکھایا کیوں نہیں عوام دنیا کو؟
دلچسپ ہے. اور بنو سے کال کیا ہے محمد جاوید نے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
باجی یہ جو قصہ اور میں جو میں بھی آدمی مارے گئے ہیں یقیناً بہت افسوس کی بات ہے. اس کے بھی جو میلاد النبی یعنی آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اسی دن, تو یقیناً ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانیت کے دشمن ہے. باقی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاں بھی جنگ شروع ہے چاہے پاکستان میں ہو چاہے بھارت میں ہو چاہے کشمیر میں ہو, اس کا اگر مذاکرات کے ذریعے سے حل نہ دیا تو باقی اس کا کوئی بھی حل نہیں.
بڑی اچھی بات کی آپ, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. رضا رومی. اچھا اور محمد صادق نے کال کیا ہے. جی کہاں سے کال کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے ذرا مختصر.
جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت ملک میں جو ہے ایک ایسا بحران کرانا ہو جائے جس سے ہم سب ایک بہت خطرناک ڈیفیکٹ کی طرح چلے جائے. میرا یہ دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ خود بچائے کیونکہ ہمارا پاکستان پاک صاف ہے اور جو ہے وہ کامیاب ہے. بہت شکریہ باجی.
اور ہم لوٹتے ہیں رضا رومی کی طرف. رضا رومی یہ بتائیے کہ آپ کے آنے سے پہلے آصف ننگ جو کہ سابق گورنر رہے ہیں افغانستان کی, ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کے کم از کم 160 گروپس ہیں. یہ ہم تسلسل میں بات کر رہے ہیں کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا پاکستانی افواج واقف ہیں کہ بن لادن وہاں تھے, ان کے ذیلی گروپس بھی وہاں کام کر رہے تھے. اس مشاہدے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
دیکھیے یہ تو بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. یہ 20-30 سال سے ہمارا ایک بڑا ہی پیچیدہ ایک رشتہ استوار ہو گیا ہوا ہے. یہ جو مجاہدین کے مختلف سیکشنز تھے 1980 سے آج تک اب تقریباً 40 سال ہونے کو ہیں, اور یہ یقیناً اس میں بالکل ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو علم ہے مختلف دھڑوں کا مختلف گروپس کا, اور جو ہے پاکستان کی سرزمین پہ بھی ہیں وہ افغانستان کی سرزمین پہ بھی ہیں. وہ والے حصے جو ہیں یا سیکشنز آف ملیٹنٹس جو کہ پاکستانی ریاست کے خلاف ہو چکے ہیں وہ یہاں سے نکل گئے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ ان کو پشت پناہی ہے نہ صرف افغان حکومت کی بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بلا واسطہ طور پر امریکہ کو بھی معلوم ہے ان کے ٹھکانوں کا اور ان کی کاروائیوں کا. دیکھیے افغانستان میں تقریباً آدھی سے زیادہ ٹیریٹری جو ہے اس کے اوپر تو کنٹرول نہیں ہے افغان حکومت کا, اور وہاں پہ افغان طالبان یا ان کے جو اتحادی ہیں ان کی عمل داری ہے. تو وہاں پہ یقیناً ٹی ٹی پی جو ہے اس کو ایک یوں سمجھیے کہ ایک اچھی انوائرمنٹ مل جاتی ہے جہاں پہ وہ اپنی کاروائیاں جاری رکھ سکتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ پاکستان تیار ہے, یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں خصوصاً پاکستان کی سرزمین پہ جو افغان طالبان کی لیڈرشپ آتی جاتی رہتی ہے وہ ان کو نہیں گیو اپ کرنے کو تیار ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی لیوریج ہے. اور یہی لیوریج جو ہے وہ افغان حکومت اور دیگر ان کے جو ہیں اتحادی وہ بھی استعمال کریں پاکستان کے خلاف. تو بدقسمتی سے یہ ایک بالکل گیم جو ہے وہ کھیلی تو جا رہی ہے, مگر افسوس کی یہ بات ہے کہ اس کا نشانہ جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے عام عوام بنتے ہیں. جب اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں یا دیکھیے نا کہیں بھی انتہا پسندی جو ہے اس کو فروغ دیا جائے, اس کی پیٹرنیج کی جائے, تو اس کے معاشرے پہ بھی بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں.
بالکل صحیح ہے,
دونوں ملک کر رہے ہیں بدقسمتی سے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ.
جی ہاں, اور آج بھی کافی سارے معصوم لوگ ہلاک ہو گئے اس دہشت گرد حملے میں جو کہ پشاور کے ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹریٹ پہ ہوا تھا. بہت شکریہ, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اتقا کالج میں پڑھاتے ہیں رضا رومی یہاں امریکہ میں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. آپ کے کالز ہم لیتے رہیں گے. ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ کہ پوپ فرانسس پچھلے دنوں بنگلہ دیش گئے اور وہاں جو پناہ گزین ہیں جن کو روہنگیا کہتے ہیں ان کی واپسی کے بارے میں کچھ سوالات بھی انہوں نے اٹھائے. انہوں نے کیا کہا اور ان کا وہاں کیا تھا رویہ, اس پر ہمارے ساتھی رضی رضوی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, یہ سنیں گے. اس کے بعد ہم سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی سے بات کریں گے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
پوپ فرانسس کے لیے بظاہر ایک لفظ کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے, اور وہ میانمار یعنی برما اور بنگلہ دیش کے اپنے دورے میں سفارتی نقطہ نظر سے ایک تنے ہوئے رستے پر چل رہے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ جیسا کہ اقوام متحدہ اور امریکہ نے کہا ہے, میانمار کے روہنگیا کی نسلی تطہیر کو اجاگر کریں, لیکن ساتھ ہی وہ اس کوشش میں ہیں کہ روہنگیا کا لفظ استعمال نہ کیا جائے.
It is imperative that the international community take decisive measures to address this grave crisis.
یہ ضروری ہے کہ بین الاقوامی برادری اس سنگین بحران سے نمٹنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے. اگست کے مہینے میں پوپ نے ان کے لیے اظہار یکجہتی کیا جن کے لیے انہوں نے ہمارے روہنگیا بھائیوں اور بہنوں کے الفاظ استعمال کیے تھے. تاہم منگل کے دن جب انہوں نے میانمار کے دارالحکومت میں خطاب کیا تو پوپ فرانسس نے ڈھکے چھپے حوالوں پر ہی اکتفا کیا اور نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے عام سی اپیل کی.
The future of Myanmar must be peace, a peace based on respect for the dignity and rights of each member of society, respect for each ethnic group and its identity.
بنگلہ دیش میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پوپ نے ایک موقع گنوا دیا ہے.
The Pope did not raise the issue during his Myanmar tour. He would do the right thing if he talks about the persecuted.
پوپ نے اس مسئلے کو میانمار کے اپنے دورے میں نہیں اٹھایا. اگر وہ ظلم و جبر کے شکار روہنگیا لوگوں کے بارے میں بات کرتے تو وہ صحیح ہوتا. پوپ کے دورے سے پہلے امریکی سینیٹر ڈک ڈربن نے میانمار کا دورہ کیا. انہوں نے وی او اے کو بتایا کہ پوپ کو مشکل درپیش تھی.
Perhaps he was trying to be a little tactful and helpful in avoiding the use of this controversial word of description.
شاید وہ کچھ ہوشیاری سے کام لینا چاہ رہے تھے اور عام تعریف کے متنازع لفظ سے اجتناب کی کوشش کر رہے تھے. اگر اختتام پر ان لوگوں کے لیے حالات ان کے دورے کی وجہ سے بہتر ہو جائیں تو ہم ان کے کسی بھی طریقہ کار پر جو انہوں نے اختیار کیے معترض نہیں ہوں گے۔ سینیٹر ڈربن نے کہا کہ میانمار میں روہنگیا سے نفرت کی گہرائی کو بقول ان کے مغرب کے کسی شخص کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آنگ سان سوچی جو عملاً میانمار کی سویلین لیڈر ہیں آگے بڑھیں۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
اور ہم سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی کی طرف آتے ہیں، یہ ہیوسٹن میں ہوتے ہیں۔ مسعود عبدالی، یہ بتائیے، بعض لوگ ہیں جو کہیں گے کہ پوپ نے مصلحت سے کام لیا، روہنگیا کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ یہ پناہ گزین روہنگیا واپس میانمار جائیں۔ جی
شکریہ نفیسہ۔ دیکھیں، یہ ایک انسانی المیہ ہے اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور اگر پوپ نے اس لیے مصلحتاً یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ مزید مشتعل کر دیں برمی فوج کو، اصل میں مسئلہ وہاں پر جو ہے وہ برمی فوج ہے، کہ یہ لفظ استعمال کرنے سے اس لیے انہوں نے نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کو چھوٹ ملنی چاہیے۔ وہ بہرحال ایک عربوں کیتھولک کے سربراہ ہیں، ان کے نمائندے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک فریق اس میں نہیں بننا چاہیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ چاہتے ہوں کہ اس طریقے سے کسی طریقے سے معاملے کو حل کر لیا جائے۔ لیکن یہ بنیادی معاملہ ہے، کیونکہ برما جو ہے اس کا موقف یہی ہے کہ یہ لوگ جو روہنگیا ہیں، جو مسلمان ہیں وہاں کے، وہ برما کے شہری نہیں بلکہ یہ بنگلہ دیش کے پناہ گزین ہیں، جبکہ ان کا کہنا یہ ہے، روہنگیا کا کہنا یہ کہ ہم یہاں پر ساڑھے، یعنی واقعتاً یہ تاریخ موجود ہے کہ 1250 میں ان کی ایک سلطنت تھی روہنگیا، جس کے سکے آج بھی جو ہے ترکی کے عجائب گھر میں موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ فلپین میں جب قبضہ ہوا تھا ان کا اسپینش لوگوں کا، تو وہ چونکہ مسلمانوں کو مور کہتے تھے، تو انہوں نے خود ذکر کیا کتابوں میں کہ برمی مور ہمارے پاس آیا کرتے تھے چاول بیچنے کے لیے، یعنی یہی بات 1521 کی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ علاقہ اسٹیبلش ہے، یہی روہنگیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ، اور جو برما جو ہے ان کو پناہ گزین کہتا ہے کہ یہ گویا اس کے بنگلہ دیش کے پناہ گزین۔ جھگڑا شروع اسی پہ ہوا کہ جب انتخابات ہو رہے تھے، پہلی بار سویلین یعنی ملٹری کے مقابلے میں عام انتخابات ہوتی ہے، جب سان سوچی جیتی ہیں، اسے انتخابی فہرست بنائی گئی، تو اس کے اندر روہنگیا لوگوں کا نام نکال دیا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ یہ پناہ گزین ہے، یہ کیمپوں میں رہتے ہیں، پناہ گزین ہے، یہ مہاجر ہیں بنگلہ دیش کے۔ اور وہیں پر یعنی احتجاجی تحریک شروع ہوئی، جس کے اندر کچھ لوگ مارے گئے، اور اس کے برما کے کچھ فوجی مارے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ ایک کاروائی کی، دہشت گردوں کی۔ اس کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر اس کو آپ ریکال کریں تو وہی ہو رہا ہے اس وقت برما میں جو آج سے دو دہائی پہلے جو ہے بوسنیا میں ہوا تھا، کہ وہ ایک نسلی تطہیر ہوتی رہی، نسل کش ہوتی رہی، دنیا انتظار کرتی رہی، اور جب کاروائی کی، دنیا آئی تو کاروائی تھی، ابھی ایک شخص نے خودکشی کی جس کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا، لیکن اتنی تاخیر سے ہوئی کہ لاکھوں لوگ اس جنگ میں مارے گئے۔
چلیے نام کو چھوڑیں، نام کو چھوڑیں، یہ بتائیے، جی جی یہ بتائیے، روہنگیا کے ہی حوالے سے بتائیے کہ کیا توقع کی جا رہی ہے، اقوام متحدہ اس سلسلے میں کیا کاروائی کریں گے، کیا ان کو واپس بھیجا جائے گا بنگلہ دیش سے برما؟
دیکھیے، میں نے عرض کیا نا کہ یہی جو بنیادی مسئلہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ سوائے روس، چین اور ہندوستان کے، ساری دنیا اس بات کو نسل کشی تسلیم کرتی ہے، اور سب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں واپس اپنے علاقے میں جانا چاہیے۔ ابھی بنگلہ دیش کی حکومت نے معاہدہ بھی کیا ہے، بات بھی کی ہے برما کی حکومت سے کہ ان لوگ واپس لے لیا جائے، لیکن برما ان کو پناہ گزین کے طور پہ لینے کے لیے راضی ہوا ہے کہ وہ ان کو دوبارہ یعنی جسے کہتے ہیں بنگلہ دیشی تارکین وطن کی حیثیت ان کو قبول کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بات روہنگیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس کا مطلب یہ دو سال کے بعد دوبارہ ان کو اسی طرح نکال دیا جائے گا وہاں سے۔ بنیادی طور پر ضرورت یہ ہے کہ اس پہ مذاکرات کیے جائیں، اقوام متحدہ اس میں انوالو ہو، اور اس کے روس اور چین کو بھی اس بات پہ راضی کیا جائے کہ ان لوگوں کو برمی تسلیم کیا جائے، جو راکھین کی ریاست ہے اس کے یہ باسی ہیں، وہاں یہ رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے اراکان وہ نہیں کہنا چاہتے، جگہ کو راکھین کہتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو برما کا شہری تسلیم نہیں کرنا، ان کو پناہ گزین کہنا، ان کو مہاجر کہنا، ان کو بنگلہ دیشی غیر ملکی تارکین وطن کہنا، غیر قانونی تارکین وطن کہنا، ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے وہ برمیوں کے لیے تو یعنی روہنگیا کے لیے ناقابل قبول بھی ہے، اور یہ مسئلے کا فطری حل بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر لاکھوں لوگ غیر ملکی تارکین وطن کے حیثیت سے نہیں رہ سکتے، دنیا میں کہیں ایسا قانون موجود نہیں ہے، تو اس مسئلے کے اوپر یا تو دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے، یعنی دنیا کی جو خاموشی ہے وہ دراصل اس معاملے کو خراب کر رہی ہے کہ اتنا بڑا ملک نہیں ہے کہ دباؤ ڈال کے اس کو معقولیت پر مائل نہ کیا جا سکے، اور یہ معاملہ بھی اتنا بڑا خراب نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، دس بارہ لاکھ افراد ہیں جو وہ نکالے گئے ہیں, ان کو دوبارہ وہاں واپس لیا جائے, ان کو برما کا شہری تسلیم کر لیا جائے, ان کو سارے حقوق دے دیے جائیں جو شہریوں کے ہوتے ہیں. تو یہ مسائل حل ہو جائے, لیکن اس کے لیے ساری دنیا کو متفق ہو کے متحد ہو کے دباؤ ڈالنا پڑے گا برما کے اوپر, جو لگ رہا ہے کہ قوم دنیا تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ روس اور چین کی وجہ سے کہ یہ دونوں کے پاس جو ویٹو پاور ہے, ظاہر ہے کہ وہ قرارداد منظور نہیں ہونے دیں گے جب تک ان لوگ ان دونوں ملکوں کو قائل نہیں کیا جائے گا, یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا.
ایک اور مسئلہ اور وہ ہے امریکہ سے منسلک مسئلہ. آپ نے یقیناً کل میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے خارجہ سیکرٹری ریکس ٹیلرسن غالباً جنوری میں استعفیٰ دے دیں گے. ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید پہلے سے لوگوں پر باور کرانا چاہتے ہیں کہ ٹیلرسن جانے والے ہیں. یہ بتائیے, یہ خبر وائٹ ہاؤس سے کیوں کر لیک کی گئی, اور اگر ایسا ہوا تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟
دیکھیے, یہ رک ٹیلرسن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات تو کبھی بھی بہت اچھے نہیں رہے, اور اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رک ٹیلرسن جو ہے وہ ایک کاروبار, یعنی وہ ایک ایگزیکٹو تھے, چیف ایگزیکٹو تھے ایکسون موبل کے. تو ایکسون موبل جو آئل کمپنی جو ہے, چونکہ ان کے کاروبار دنیا میں مختلف جگہ پہ ہوتے ہیں, مثلا ایکسون موبل جو تھے عراق میں بھی کاروبار کرتی تھی اور ایران میں بھی کاروبار کرتی تھی, تو ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے سب لوگوں سے اچھے تعلقات رکھنے کی اور مل بیٹھ کے کام کرنے کی. بنیادی طور پر جو اختلاف شروع ہوا وہ نارتھ کوریا کے مسئلے پر, شمالی کوریا کے مسئلے پر, جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رک ٹیلرسن نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے, اور میں بڑا پر امید ہوں, لفظ استعمال کیا, میں بڑا پر امید ہوں کہ مسئلہ جو ہے بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا, جس پر ٹرمپ صاحب بہت مشتعل ہو گئے. انہوں نے باقاعدہ ایک ٹویٹ جاری کر دیا, انہوں نے کہا کہ رک ٹیلرسن کو چاہیے کہ وہ برما کے مسئلے پہ نہ بولیں, ہمیں معلوم ہے اس مسئلے کو ہم کیسے حل کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ غیر بات تھی. دوسری بات یہ کہ رک ٹیلرسن کے چونکہ سیاست میں تجربہ بھی نہیں ہے, اس لیے وہ کانگریس وغیرہ میں اتنا اثر نہیں بڑھا سکے. پھر ایک اور بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ تقریباً 600 کے قریب اسامیاں خالی ہیں وزارت خارجہ میں, جو حل کر وہ اس لیے پر نہیں ہو رہی کہ جو بھی امیدوار آگے بڑھاتے ہیں ہمارے سلیکٹ کرتے ہیں رک ٹیلرسن, وہ ٹرمپ صاحب کے لیے قابل قبول نہیں. نتیجے طور پر پوری جو منسٹری ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نیم مفلوج ہے گزشتہ ایک سال سے. تو اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ پھر یہ جو مسئلہ ہوا رک ٹیلرسن کا, وہ یہ بھی ہوا کہ کل جب سارا جو کیا نام ہے سارا حقابی جو ان کی وہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ جا رہے ہیں رک ٹیلرسن, تو انہوں نے انکار کے بجائے یہ کہا کہ ظاہر ہے کہ جس شخص پر اعتماد نہ ہو صدر کا, وہ بہت دن تک انتظامیہ نہیں رہتا.
یہ طریقہ کار ہے ٹرمپ انتظامیہ کا کہ وہ باور کرائے کہ یہ جا بھی سکتے ہیں,
بلکہ یہ خبر بھی آئی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہیومیلیٹ کر کے انہیں ہٹایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب بات نہیں, یعنی حکمرانی کا یہ طریقہ درست نہیں ہے. بالکل یہ بات صحیح ہے کہ صدر کی ٹیم میں وہی لوگ ہوں گے جن پر صدر کا اعتماد ہوگا, اس میں تو کوئی نامعقول بات نہیں ہے, لیکن اپنے ساتھیوں کو یعنی توہین عام انداز میں نکالنا, بے عزت کر کے نکالنا, یہ کسی طور پہ مناسب نہیں ہے.
اور اس کا ایک اثر یہ بھی پڑ رہا ہے مسعود عبدالی کے, امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ پھر جو ہے شک میں پڑ جاتی ہے, کیونکہ بہت سارے فیصلے ٹیلرسن نے کیے ہیں جس پر ہو سکتا ہے عمل درآمد نہ ہو پائے. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے ہیوسٹن سے سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی, آپ کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے جسٹن وٹ, پروڈیوسر گلرخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں.